بسم الله الرحمن الرحيم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الله أكبر. قافلة چلتا ہے، آخری پہر رات کا آتا ہے، قافلہ بستر لگاتا ہے، خیمے لگاتا ہے، سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے. ان میں ایک نمازی بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے. اور جب دیکھتا ہے سارے ہی سو گئے، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں رہا، یہ تو لیٹنے کا اور سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اٹھتا ہے اور مصلے پہ اپنے رب کو یاد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے عمل کو دیکھ کر اللہ عرش پہ مسکرا دیتا ہے. اس میں اخلاص کی دولت ہے، اس کا مقام، اس کی شان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کی کھجوروں کا انبار ہوگا، وہ کہے گا اللہ اتنا صدقہ خیرات تو میں نے زندگی میں کیا ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ مالک عز و جل فرمائیں گے کیا تو نے فلا دن ایک غریب اور فقیر کو میری رضا کے لیے آدھی کھجور دی تھی؟ کتنی؟ آدھی کھجور. کہا ہاں اللہ وہ آدھی کھجور یاد ہے. کہا تو نے وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو کر دی تھی، میں اس کھجور کی پرورش کرتا رہا، یہ سارا ڈھیر اسی کا. جب اخلاص کی دولت ہو، ریاکار تو لوگوں میں چرچا چاہتا ہے، لوگوں کو ان کی رضامندی چاہتا ہے، اور اخلاص والے کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیل کو بتاتا ہے، اے جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب بن گیا ہے، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل سات آسمانوں میں آواز لگاتا ہے، فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، ہر فرشتے پہ لازم ہے اس بندے سے محبت کی جائے. نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، چاہے عمل کر کے دنیا میں چرچا کما لو، دنیا میں نام کما لو، دنیا والوں کے سامنے تمغے حاصل کر لو، اور چاہے عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو، نتیجے کے اندر تمہارے نام کا ڈنکا آسمانوں میں بجتا رہے. اختلافات ختم کب ہوتے ہیں؟ جب دل شیشے کی طرح صاف، اور جب دل کے اندر حسد ہے، کدورت ہے، نفرتیں ہیں، بغض اور عداوت ہے، مفادات کے لیے، نام و نمود کے لیے. پھر اختلاف ختم نہیں ہوا کرتا، پھر یہ زمین شیطان کی زمین ہے جس پہ وہ لڑائی کا بیج بوتا رہتا ہے. اور اگر یہ سینے صاف ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو کیا مقام عطا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما اور کہتے ہیں اب جو یہ آ رہا ہے، کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس آنے والے کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا وہ شخص آیا، اگلا دن پھر ہوا، آپ نے پھر فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ آنے والا جنتی ہے. تیسرا دن پھر ہوا، آپ نے پھر فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے یہ آنے والا جنتی ہے. وہی شخص تیسری بار داخل ہوا، ایک صحابی کے دل میں آیا دیکھوں تو صحیح، یہ کیا کرتا ہے، کیا اس کی نیکی ہے، کیا خاص عمل ہے کہ تین دن تک لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پہ چلتے پھرتے کو جنت کی خوشخبری دی، اس کے مہمان بن کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، تین دن اس کی میزبانی میں رہتے ہیں، واپس آتے اس سے سوال کرتے ہیں بھائی تیرے گھر میں رہنے کا تو میں نے بہانہ بنایا تھا، اصل ماجرا یہ تھا کہ تین دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنتی ہونے کی خوشخبری دیتے رہے، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، لیکن تیرے عملوں میں مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. عام عمل ہے جو سارے کرتے ہیں وہ تو بھی کرتا ہے، تجھے یہ شان کیوں ملی، کیا خاص عمل کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے کوئی خاص عمل تو یاد نہیں سوائے ایک عمل کے، جب میں سوتا ہوں بستر پہ لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ میرا یہ دل شیشے کی طرح صاف ہے، کسی مسلمان کے خلاف اس میں کوئی بغض نہیں، کسی نے ظلم بھی کیا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، میرا یہ سینہ میری یہ چھاتی صاف ہے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اس میں کسی کے لیے کوئی حسد بغض عداوت کینہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرا یہی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، اور جب یہ دل یوں صاف ہوگا اگر کوئی بھائی زیادتی بھی کر دے گا چل کر اس کے پاس جاؤ، بھائی کیا غلطی ہو گئی ہے، کیوں مجھ سے ناراض ہے، کیا ماجرا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ عمر ابن خطاب عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضا کے پاس سے گزرے، کہا السلام علیکم، جب دل صاف ہو تو یہ ہوتا، جواب نہیں ملا، ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا، میں کوئی تیرا کانا، میں منگ کے کھاتا، میں تیرا فقیر ہوں، میں تیرا مزارا ہوں، میں تیرا غلام ہوں، نہیں سلام کیا، تو اپنے گھر راضی، میں اپنے گھر راضی، میں کئی باری منہ نہیں لاواں گا، یہی ہوتا ہے نا ہمارے، کسی کو سلام کرو جواب نہ ملے، اچھو چار پیسے آگے تکبر کر لیا، چار پیسے آگے تکبر کر لیا، سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، آئندہ میں بھی منہ نہیں لگاؤں گا، نہیں سلام کروں گا، اپنے گھر راضی رہے۔ اور جب دل صاف ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے، ضرور اپنے بھائی کو راضی کرنا چاہتا، آ کر خلیفۃ المسلمین کو شکایت کرتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا، میرے بھائی نے جواب نہیں دیا، پوچھو کہیں وہ ناراض تو نہیں، میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا عثمان تو نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا امیر المومنین میں نے اس کا سلام سنا ہی نہیں، سنتا تو کیوں جواب نہ دیتا؟ کہا پریشان لگتے ہو؟ کہا پریشانی یہ ہے نبی فوت ہو گئے، ایک سوال دل میں پیدا ہو رہا ہے، سوچتا ہوں کس سے پوچھوں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا جب قیامت کے دن اللہ پکڑے گا غیظ و غضب میں ہوگا، جہنم سے چھٹکارا کیسے نصیب ہوگا؟ فرمایا فکر نہ کر، یہ سوال میں رسول اللہ سے کر چکا ہوں۔ کہا اللہ کی نبی نے کیا کہا؟ فرمایا وہ کلمہ التی عرضتها علی عبدی، جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں نے ابو طالب چچا پر پیش کیا تھا، فہی لہ نجات، مان لیتا تو یہ جہنم سے نجات بن جاتا۔ لیکن سوچئے بھائی نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، دل صاف تھا شیشے کی طرح، فوراً جا کے اس مشکل کو حل کروانے کی فکر لاحق ہوگی کہ یہ حال میرے اور آپ کے دل کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، ہر سوموار والے دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، چاہتے ہو کہ عمل قبول ہو جائے، دو انسانوں کے عمل سائیڈ پہ رکھ دیے جاتے ہیں، نہ مشرک کے قبول ہوتے ہیں اور نہ اس مسلمان کے جو دوسرے مسلمان سے ناراض ہو، اور ناراضگی تین دن سے بڑھ چکی ہے، بول چال تین دن سے زیادہ منقطع ہو چکی ہو، کسی سے ناراض ہو مسلمان کو حق نہیں دوسرے بھائی سے تین دن سے بڑھ کر قطع کلامی کرے۔ ہم یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ ہماری زندگی کی ساری سوچ جنت ہے، آؤ جنت میں جانے کا بڑا آسان کلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، پر جس پہ اللہ آسان کر دے۔ فرمایا دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو، دو مسلمانوں میں اختلاف ہو، ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، حق والا جھگڑا مٹانے کی غرض سے، حق والا جھگڑا ختم کرنے کی غرض سے اپنے حق کو چھوڑ دے، کہ تو ٹھیک ہے میری غلطی ہے میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور معاملات کو ختم کر لے، حسد اور بغض کو اپنے دل سے نکال دے۔ جو حق والا اپنے حق کو چھوڑ دے، محمد کریم فرماتے ہیں میں جنت میں ایک چبوترے کی اس کو گارنٹی دیتا ہوں، وہ جنت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک بالش، اور ایک روایت میں جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے، وہ جنت جس کے حصول کے لیے صحابہ دنیا کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے اگر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں دیوار بنانا چاہتا ہوں, پڑوسی کی کھجور درمیان میں ہے, اس کو کہو بیچ دے یا ہدیہ دے دے, آپ نے اس کو کہا وہ نہ مانا. آپ نے ترغیب دلاتے ہوئے یہاں تک کہا یہ کھجور دے دے, اس کے بدلے میں جنت کی کھجور لے لے. ابو دہدہ پاس ہی کھڑے سن رہے تھے, دیکھا وہ نہیں مان رہا, کہا یا رسول اللہ سودا صرف اسی کے ساتھ ہے یا جو کھجور لے دے؟ کہا نہیں جو بھی لے کر دے دے. اس کے پیچھے جاتے ہیں, کہتے ہیں اے ایک کھجور والے کیا تو ابو دہدہ کے باغ کو جانتا ہے؟ کہا اس سے کون غافل ہو سکتا ہے, 600 کھجوریں جس باغ میں ہو, کنویں اور چشمے جس باغ میں ہو. کہا کیا تو راضی ہے یہ سارا باغ لے کر یہ ایک کھجور مجھے دے دے؟ وہ حیران ہو کر دیکھتا ہے کہیں یہ مکر نہ جائے, لوگوں کو گواہ بناتا ہے. زبان حال سے کہتے ہیں تو تو لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ کہیں میں مکر نہ جاؤں, اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ باغ پر بھی راضی نہ ہوا تو میرے پاس اور کیا ہے جو دے کر اس کو راضی کروں. اور یہ کتنی آسان جنت ہے, دو بھائیوں میں اختلاف ہے, دو میں انتشار ہے, بول چال بند ہے, ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے. حق والا اپنے حق کو چھوڑ دے جھگڑا ختم کرنے کی نیت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں, کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اپنے دل میں سوئے زن پیدا نہ کرو, برے خیالات نہ لے کر آؤ, بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرو, کوئی توجیہ کرو. اور یہاں پر میں بیان کر دوں ماضی قریب کا واقعہ, یہ تو صحابہ کی مثال تھی, آپ کو حال کی مثال سناتا ہوں. سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ, سعودی عرب کے مفتی اعظم, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, ان کے پاس ایک سوالی سوال کرنے آتا. شیخ رحمت اللہ علیہ اس کے لیے 2000 ریال دینے کا آرڈر جاری کرتے ہیں. یہ جاتے ہوئے اس 2000 میں ایک صفر کا اضافہ اور کر لیتا اور کیشیئر کے پاس پہنچ جاتا. شیخ اس کو اطلاع دے چکے ہیں کہ اس کو 2000 ریال دے دو, وہ دیکھتا ہے, اس کو وہی ٹھہرا کر آتا ہے, شیخ آپ نے کتنے پیسوں کا آرڈر کیا ہے؟ کہا 2000 ریال. کہا شیخ یہ بڑا مجرم ہے, اس نے 2 کی بجائے صفر لگا کر 20000 ریال بنا لیے. شیخ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن کوئی بات نہیں, میرا گمان ہے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے, اس کو 20000 ریال کی مجبوری ہوگی, کوئی بات نہیں دے دو اس کو. سبحان اللہ, اللہ ہمارے شیخ کو جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرما. کچھ عرصے کے بعد, اور یہ جس نے یہ کیا اس وقت وہ ریاض کی ایک بہت بڑی مسجد کا امام بھی ہے اور خطیب بھی ہے, اور امام و خطیب شیخ کے اس عمل کے بعد بنا, پھر ہدایت کے راستے پہ چلا. وہ آیا 18000 ریال لے کر آیا, کہا شیخ آپ نے میرے لیے فلاں وقت 2000 ریال لکھا تھا, مجھے مجبوری تھی, میں نے اس کو 20 کر لیا, مجھے ضرورت 20 کی تھی, اب میں آیا ہوں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور یہ 18000 آپ کو واپس بھی کرتا ہوں. کہنے لگے بھلے آدمی تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے ہاتھ کی صفائی کا ہمیں علم نہ ہوا ہوگا, ہمیں تو اسی وقت پتا لگ گیا کیونکہ کیشیئر کو پہلے کہا تھا اس کو 2000 دے, لیکن ہم نے یہ سوچ کر تجھے 20000 دے دیے تھے کہ ہو سکتا ہے تو نے یہ چوری نہ کی ہو بلکہ کسی خاص مجبوری کے تحت تو مجبور ہو, یہ 18 بھی تیرا ہے وہ 20 بھی تیرا. وہ اللہ سے سامنے معافی مانگتا ہے, روتا ہے, دین کے علم حاصل کرتا ہے اور منبر و محراب کا وارث بن جاتا ہے. یہ مثالیں دور کی مثالیں نہیں قریب کی ہے, لیکن ہوتا کب ہے؟ جب دل صاف ہو, جب دل میں حسد نہ ہو, جب دل میں بغض نہ ہو, جب سینے صاف ہوتے ہیں معاشرے میں اختلافات ختم ہو جایا کرتے. اپنے اپنے گھروں پہ نگاہ دوڑاؤ, اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑاؤ, اپنے دوستوں پہ نگاہ دوڑاؤ, اپنے کاروبار میں نگاہ دوڑاؤ, اور سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو توفیق دے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. یہ اختلافات, یہ امت تو پہلے ہی زخموں سے چور ہے, کہیں یہودیت کے وار ہیں, کہیں عیسائیت کے وار ہیں, کہیں شیعیت کے وار ہیں, یہی وطن پرستوں کے وار ہیں، یہ امت تو ٹوٹ رہی ہے، اس کو اندر سے اختلافات کی فضا پیدا کر کے مزید برباد نہ کرو، بلکہ اتحاد کی فضا قائم کرو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اختلاف ہو اس اختلاف کو اٹھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پیش کرو. سوچو اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے، ناراضگی کی بنیاد کیا ہے. میں اس کے خلاف اس کے کان بھر رہا ہوں، اس کے خلاف اس کے کان بھر رہا ہوں، میں اللہ کی شریعت کی کون سی خدمت ادا کر رہا ہوں؟ اور جبکہ قرآن مجھے پہلے منع کرتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، پہلے تو برا ظن نہ کرو، سوئے ظن نہ کرو. اِنَّ بَعْدَ ظَنِّ اِسْمُ، بعض سوچے ہی گناہ ہوتی ہے، اور اگر ذہن میں سوچ آ بھی جائے تو پھر جاسوسی نہ کرو. پہلے انسان سوچ، اچھا اس کے پاس گاڑی ہے، کہاں سے آئی ہوگی؟ یہ سوچ آئی، تنخواہ 3,000 ریال ہے، گاڑی اس نے 40,000 ریال کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہ سوچ آنے کے بعد اب جاسوسی کا پیریڈ ہے، دیکھوں تو صحیح، سوچوں تو صحیح، پلاننگ تو کروں، پتا تو لگاؤں کیا کیا ہے، کہاں فراڈ کیا ہے، کس کا چوری کیا ہے، کس کا ڈاکہ مارا ہے. اور جب جاسوسی کرتا ہے پھر اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ادھر آؤ، مجھے پتا لگ گیا، میں نے ساری کاروائی پیچھے سے چیک کروا لی ہے، یہ فلاں جگہ سے یہ کر کے آیا، فلاں جگہ سے یہ کر کے آیا، اور یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے. نہ جاسوسی کرو، نہ غیبت کرو. کیا تم چاہتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ سود کا سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ بدکاری ہے، اور سود کا سب سے بڑا گناہ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا. اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے حالات میں نگاہ دوڑاؤ. پتہ نہیں جس رات تم بستر پہ لیٹ رہے ہو، کہیں یہ رات زندگی کی آخری رات نہ. آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا تم جانتے ہو تم میں مفلس کون ہے؟ کہا اللہ و رسول اعلم. بلکہ روایت کے الفاظ ہے، جس کے پاس مال و درہم نہیں یہ مفلس ہے. کہا نہیں، مال تو ایک سایہ ہے آج تمہارے سر پہ، کل کسی کے سر پہ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مفلس کون ہے؟ کہا نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن. اللہ اس بد نصیبوں میں ہمیشہ ملنا فرما. اللہ تجھے تیرے پیاری ذات کا واسطہ، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما. نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس کے دامن سے چپٹے ہوئے ہوں گے. اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کی چگلی کی، اس کے خلاف پلاننگ کی، اس کی ٹانگ کھینچی، اس کا حق مارا، اس سے جھوٹ بولا، اس کا قضیہ دبایا، اس کے مال کو دبایا، اس کے قرضے کو دبایا، اور وہ دامن سے چپٹے ہوئے آ رہے ہوں گے اور کہیں گے اللہ عدل کر. وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے. اللہ ہم سے عدل والا معاملہ نہ کرنا، اپنی رحمت والا معاملہ. مالک کہے گا دے بدلہ ان کو، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں، بہنوں کا حق دبایا تھا، دنیا ہوتی تو زمین دے دیتا، اس کو گالیاں دی تھی، اب کیا کروں، اس کی غیبت کی تھی، اس کی خلاف چگلیاں کی تھی، اس کی پلاننگ پہ پانی پھیرنے کے لیے فلاں کے کان بھرے تھے، فلاں کے سامنے جھوٹ بولا تھا، کہاں سے بدلا دوں؟ کہا فرشتوں نماز یہ پڑھتا رہا ثواب اس کو دے دو، روزہ یہ رکھتا رہا ثواب ان کو دے دو، حج یہ کرتا رہا ثواب ان کو دے دو، ذکر یہ کرتا رہا ثواب ان کو دے دو، ثواب ختم ہو جائیں گے. کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سالم سائل موجود ہوں گے. مالی کہے گا ان کو بدلا دے، کہے گا ربا کہاں سے دوں، اب تو ثواب بھی ختم، نیکیاں بھی ختم، گناہ وہ کریں گے اس کے سر پہ لاد کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کو سنبھالو، نیکیوں کو کنٹرول کرو، نیکیوں کے محافظ بنو، نیکی کر کے اس کو بانٹتے نہ پھرو. ایک بہت بڑے امام کے بارے میں آتا ہے، ان کی غیبت کی کہیں پر کسی نے، دوسرا اٹھ کے بھاگا ہوا آیا، اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے لگائی بجائی، آپ کو پتا ہے فلاں آدمی نے فلاں مجلس میں آپ کے خلاف یہ کچھ کہا ہے، انہوں نے اس کو اس کے سینے میں تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا میرے کان بھرنے کے لیے، رپورٹ دینے کے لیے. اللہ اکبر. جب وہ چلا گیا تو یہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کیا چیز ہے جو میں اس کو ہدیہ دے کر آؤں. تو کھجوریں پڑی تھی، کھجوریں لی، ان کو ایک بہترین برتن میں ڈالا، اس کے گھر پہنچ گئے، السلام علیکم، یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. وہ حیران، ہونے دینوں میں گوڑا کڑیاں سے نہیں کر ہدیہ لے کے میرے گھر آ گیا. ہم جیسا ہوتا اس نے چار گالیاں دی، ہم اس کو 20 دیتے، اس نے ایک کے کان بھرے، ہم 10 کے کان بھرتے. میں کاٹا. وہ کہنے لگا بھائی کس مناسبت کا ہدیہ ہے؟ کہا مجھے پتا لگا ہے فلاں مجلس میں آپ نے مجھے آپ نے غیبتیں کی اور اپنی قیمتی نیکیاں مجھے دی، میں نے سوچا اور کچھ نہیں تو ان نیکیوں کے بدلے میں آپ کو کھجوریں ہی دے دوں. آپ کی غیبت کرنے والا یا آپ کسی کی غیبت کر رہے ہو تو یاد کر لو، یہ زبان کا چسخارہ نہیں ہے، زبان کے چٹخارے نہیں ہے، اپنی نیکیے اس کو دے رہے ہو. رات کو تہجد آپ پڑھتے ہو لیکن جس کی غیبت کر کے آئے ہو یہ آپ کی نیکیے لے کر جنت میں چلا جائے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے سینوں کو مسلمان بھائیوں کے لیے شیشے کی طرح چمکتا ہوا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو، بغض کو، کینے کو، غیبت کو، چغلی کو دور کر دے، اللہ ہمارے معاشرے کو پیار اور محبت والا معاشرہ بنا دے. ہم جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں. اللہ جو ہماری زبانوں پہ ہو وہ ہمارے دلوں میں ہو. اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے محفوظ کر دے. اللہ ہماری اختلافات کو اپنی رحمت سے ختم کر دے. اللہ ہمیں اپنے قرآن پر، اپنے نبی کی سنت پہ اکٹھا فرما دے. اور اس حال میں موت دینا، اے ہمارے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. حضرات، اختلافات کے حل کے عنوان پر آپ فضیلت شیخ توصیف الرحمن کو سماعت فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے کجی، نفرت اور اختلافات کے جو اسباب ہوتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اور ہمارے دلوں میں باہمی محبت اور اتحاد کی وہ باتیں ڈال دے جس سے کہ معاشرے میں ہم ایک اچھی امت، امت واحدہ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم سب کے دلوں کو محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر یکجا فرما دے. آمین یا رب العالمین. حضرات، اس سے قبل کہ ہم سوال و جواب کی نشست کا آغاز کریں، کچھ سوالات ہیں. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا کہ بڑے شارٹ نوٹس پر آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی اس آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان کا کہ آپ ہماری دعوت پر ریاض سے خاص طور پر ہر مہینے الحمدللہ تشریف لاتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس سفر کو اور دوسرے جو سفر آپ نے کیے ہیں آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے. ہمارے پاس کل سے بہت ساری کالز آئی ہیں اور کچھ لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے. چونکہ یہ عزیزیہ کا علاقہ بہت ایزی اپروچ ہے، سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس جو یہ ماہانہ پروگرام ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو منطقۃ عزیزیہ یا مدرسہ حفصہ یا جو قرب جوار کا علاقہ ہے اسی میں کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں آپ لوگوں تک اطلاعات مستقبل میں جس طریقے سے ماضی میں ملی ہیں اسی طریقے سے مستقبل میں بھی آپ تک اطلاعات انشاءاللہ پہنچ جائیں گی. اخیر جون کے اخیر میں اگر پروگرام نہ ہوا تو انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہوگا. میں ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی جد و جہد سے آج کی نشست کا انعقاد ہوا ہے، خاص طور سے مدرسہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ داران کا. اللہ رب العالمین ان کے اس ادارے کو اسی طرح علم پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ان کی جد و جہد کے نتیجے میں مسلمانوں میں جو جہالت پھیل رہی ہے اللہ رب العالمین اس مدرسے کی کاوشوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان جہالتوں کو ان گمراہیوں کو دور فرما دے. یہ مدرسہ ہر مسلمان کی ترجمانی کرنے کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ مدرسہ کسی خاص مکتب فکر کی ترجمانی نہیں کرتا, یہ مدرسہ کسی خاص شخصیت کے لیے نہیں بنایا گیا, بلکہ یہاں کے ذمہ داران کی کوشش یہ ہے کہ یہ مدرسہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جس اس شہر میں بلکہ دنیا کے ہر گھر میں, ہر ملک میں یہاں سے پیغام جو ریکارڈ ہو رہے ہیں, یہاں سے جو کیسٹ تیار ہو رہی ہیں, وہ توحید کی دعوت لے کر ہر گھر میں دستک دیتی ہوئی نظر آئے. تو یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے, اپنے خاص طور پر بچیوں کے لیے جو یہاں پر کلاسز ہوتی ہیں, آپ حضرات کی اگر خواتین یہاں آتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر نہیں آتی تو بدھ کے دن عصر تا مغرب ہر بدھ کو یہاں پر اس مدرسے میں خواتین کے لیے پروگرام ہوتا ہے, آپ اپنے خواتین کو ضرور بھیجئے. ساتھ ہی ساتھ صبح کی جو کلاسز ہو رہی ہیں اس میں بھی آپ اپنے خواتین کو شرکت کے لیے بھیجئے. اور اب چھٹیوں کا سماں آنے والا ہے, سمر جو کورسز اس مدرسے کے ذریعے معاشرے میں الحمدللہ انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں, گزشتہ سالوں میں کئی بچیوں نے شرکت کی, اور الحمدللہ ان بچیوں میں سے اس ناچیز کی بچی بھی ہے کہ اس مدرسے کے ساتھ جڑی, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بہت توحید کا علم حاصل کر کے لوگوں کو الحمدللہ استفادہ ہو رہا ہے ہمارے بچیوں کے ذریعے. اللہ رب العالمین سے پھر دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کی جو کاوشیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں قبول فرما لے. اب سوالات کا آغاز کرتے ہیں شیخ جی. میں پڑھوں جزاک اللہ. ابو عبداللہ صاحب جو ہیں احتشام صاحب, وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چلتی پھرتی ہلتی ڈولتی اور بولتی تصویروں کے متعلق کوئی پیشن گوئی کی تھی؟ اگر نہیں تو ویڈیو گرافی کو حرام کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟
ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں اس چلتی پھرتی تصویر کو اس سے ویڈیو کہا جاتا ہے. اس کی حرمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح روایت, واضح قطعی نص ہو ہمارے علم میں نہیں ہے. اس کو حرمت کے جو قائل ہیں وہ اسی تصویر پہ قیاس کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سے منع کیا تو یہ تصویر ہے, تو لہذا جو اس کی حرمت کے قائل ہیں ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے, اور جو اس کے جواز کے قائل ہیں ان کے پاس بھی یہی دلیل ہے کہ یہ تصویر وہ جامع تصویر نہیں ہے جو اس دور میں ہوا کرتی تھی, جو بنائی جاتی تھی, جس کو انسان خود بناتا تھا اپنے ہاتھ سے, وہ اللہ کی تخلیق نہیں ہوتی تھی بلکہ انسان اس کو خود تخلیق کرتا تھا. اور قیامت کے دن کہا جائے گا تو نے مالک کا مقابلہ کیا اس تخلیق کر کے, اس میں روح ڈال. تو جو اس کے جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے جو بنائی جاتی ہے وہ تو اللہ ہی کی تخلیق ہے جس کو سیو کیا جا رہا ہے, اور وہاں جو لفظ ہیں وہ تصویر ہے جس میں روح ڈالنے کا حکم ہوگا, جو مالک کی تخلیق نہیں ہوگی بلکہ اس کو خود تراشا جاتا ہے, خود بنایا جاتا ہے. واللہ اعلم.
جزاک اللہ خیر. کیا فروعی اختلافات کی بنا پر گروہ بندیوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے, یا وہ کون سے اختلافات ہیں جن کی بنا پر دینی محفل کا بائیکاٹ ممکن؟
فروعی اختلافات کی بنیاد پر تنظیمیں جماعتیں الگ نہیں کی جا سکتی, اور اس سے مراد کسی مسئلے میں فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے, دونوں کا نقطہ نظر یہ ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے, لیکن حدیث کے سمجھنے میں فہم کا اختلاف اگر ہو جائے تو یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر تنظیمیں اور جماعتیں الگ ہو جائیں. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنے ہیں, دونوں کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا. اس کے فہم میں اگر اختلاف ہو گیا تو اس کی بنیاد پہ جماعتیں نہیں بنیں گی. ہاں, جماعت سادی دینی مجلسوں کا بائیکاٹ, الگ گروہ بنا کب بنے گا؟ جب وہ اسلام کی بنیادی چیزوں سے ٹکرائیں, جب اللہ کی توحید کے سمجھنے میں اختلاف ہو. ایک کہے یا اللہ مدد کہنا جائز ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں, یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے, قبر پہ سجدہ جائز ہے تو کوئی بات نہیں, پیر صاحب کو سجدہ جائز ہے کوئی حرج نہیں, اللہ کو بھی کریں گے ان کو بھی کریں گے. جہاں دین کی اساس سے ٹکر ہو, جہاں دین کی بنیاد سے ٹکر ہو, وہ مجلس بے شک دین کے نام پہ بنے,
وہ مسجد ضرار ہے اس کو جلایا جائے گا، اس کا انکار کیا جائے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. لیکن جہاں قرآن اور حدیث، توحید اور رسالت، بنیادی چیزیں اسلام کی، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، مسئلے کے فہم میں، حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے، مقصد دونوں کا یہ ہو میں نے حدیث لینی ہے، تو یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس پہ انتشار کیا جائے اور جماعتیں الگ کی جائیں. واللہ اعلم.
جزاکم اللہ خیر. جو عورتیں علم ہونے کے باوجود عمرے میں سلا ہوا نقاب پہنتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
عمرے کے اور حج کے دوران نقاب کو باندھنا منع، لیکن پردہ کرنا منع نہیں ہے. جس طرح حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ ہم چہرہ کھلا رکھتی، لیکن جب کوئی اجنبی مرد ہمارے قریب آتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے چہروں پہ ڈال لیتی. تو نقاب کو باندھا نہ جائے، پیچھے اس کی ڈوری نہ باندھی جائے، لیکن نقاب ایسا بنایا جائے کہ وہ پلو آپ کے چہرے پہ پڑا رہے، کیونکہ چہرے کا پردہ فرض ہے، وہ عمرے کی حالت ہو یا غیر عمرے کی. اگر اجنبی مرد ہیں، اور چونکہ یہ ماحول، یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والا نہیں، وہاں تعداد بڑی کم ہوا کرتی تھی، اور اب تو کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے. ہم تو کوئی صورت ہی ایسی نظر نہیں آتی کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے بعد آپ کو ہو کوئی اجنبی مرد میرے قریب نہیں آیا. تو اس صورت میں چہرے کا پردہ لازمی کیا جائے گا، لیکن نقاب کو باندھا نہ جائے. ایک چادر سی کے، ایک چادر کا بڑا نقاب کی جائے، یا لمبی چادر ڈالیجیے، آدھی پیچھے آدھی آگے، اس کے اوپر برقع رکھا جائے اور آپ کا چہرہ اس چادر میں چھپ جائے.
اگر وہ چادر چہرے پر لگ جائے یا وہ
کوئی حرج نہیں،
کوئی حرج نہیں
انشاءاللہ.
مصافحے میں کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنا مسنون ہے؟
سنت ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ملانا، ایک ہتھیلی کا دوسرے ہاتھ سے ملنا، یہ مصافحہ ہے. جو دو حضرات دو ہاتھوں کے قائل ہیں، وہ صحیح بخاری کی ایک روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابی کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے اندر تھا. کہ دیکھو جی، مصافحہ دو ہاتھ سے ثابت ہو گیا، حالانکہ مٹا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو. یہ جو روایت ہے یہ مصافحہ کے باب میں ہے ہی نہیں، یہ تو تعلیم تعلم کے باب میں ہے کہ آپ کسی کو تعلیم دے رہے اور محبت سے آپ نے اس کے ایک ہاتھ کو اپنے دو ہاتھوں میں لیا ہوا. اچھا، اگر اس دلیل کو بھی مان لیا جائے تو یہاں سے کیا ثابت ہو؟
پہلی دفعہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے قرآن کے ساتھ شادی کو قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا بھی رکھی گئی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی دینی جماعتیں حقوق نسواں بل کی مخالفت کر رہی ہیں اور اس سے پہلے کسی دینی جماعت نے قرآن کے شادی پر کبھی آواز نہیں اٹھائی؟
قرآن سے شادی کی کسی قوم اور قبیلے کے اندر رسم و رواج تو موجود ہیں، لیکن یہ امر جائز نہیں ہے. جائز وہ ہوتا ہے جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہو. پاکستان تو آج قانون بنا رہا ہے جبکہ یہ قانون مالک کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث سے ابتدا سے ہی ٹکرا رہا ہے. شریعت تو شروع سے ہی اس کی مخالف ہے. کون اس کو قانون بنا رہا ہے یا کون نہیں، یہ بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ یہ جرم تو شروع سے ہی جرم ہے. اب پاکستان نے اگر اس کو قانوناً جرم قرار دے دیا اور اس کی سزا بھی رکھ دی، تو دینی جماعتیں حقوق نسواں بل پر کیوں مخالفت کر رہی ہیں؟ آپ کو حقوق نسواں بل میں صرف یہ چیز نظر آتی ہے، جبکہ اگر ہماری آنکھ سے دیکھو گی تو اور کچھ نظر آئے گا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ شادی قرآن کے ساتھ کرنا حرام ہے، یہ جرم ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن حقوق نسواں بل صرف اتنی بات پہ بند نہیں ہوتا. اس بل کے اندر یہ شک بھی موجود ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے، 18 سال کی ہو جائے، اور اپنی مرضی سے وہ جہاں مرضی چلی جائے، جس سے مرضی نکاح کر لے، جس کے ساتھ مرضی گزارا کر لے، جہاں مرضی رہنے لگ جائے، وہ بالغ ہو گئی ہے، وہ آزاد ہے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو پولیس اپنی گرفتاری میں نہیں لا سکتی. بلکہ ایک اخبار کے کالم کے اندر یہاں تک رپورٹ آئی کہ ایک عدالت میں ریٹ دائر کی گئی کہ فلاں گھر میں فلاں محلے میں فلاں عورت اور مرد بغیر نکاح کے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہو چکی ہے. تو عدالت نے جواب دیا، چونکہ یہ دونوں رضامندی سے رہ رہے ہیں لہذا ہم ان پر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. تو کسی کی رضامندی کے ساتھ اللہ کی شریعت کو توڑا جائے، اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہوگا؟ عورت اور مرد باہمی رضامندی سے اگر بدکاری کریں تو پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، یہ کفر نہیں تو کیا؟ یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو تو کیا کرو گے؟ حضرت سعد نے کہا واللہ لا اقتلنہما، میں دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا. اور حقوق نسوہ بل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر جبری نہ ہو، زبردستی نہ ہو، میاں دو لڑکی اور مرد رضامندی کے ساتھ اکٹھے رہے، رضامندی کے ساتھ بدکاری کرے اور ان کی عمریں 18 سال سے ابو ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اگر کسی کو اعتراض ہے تو عدالت میں جا کر پیش کرے. یہ حقوق نسوہ بل نہیں ہے، یہ حقوق زنا بل، یہ بے غیرتی کا دروازہ ہے. باقی رہا سوال پاکستان کی دینی جماعتوں کا، تو وہاں دینی جماعتیں کم ہیں، سیاسی جماعتیں زیادہ ہیں. دین کے نام پہ سیاسی جماعتیں ہیں، دین کے نام پہ سیاسی بکھیڑے ہیں، ان کو سیاست چمکانے کے لیے مختلف آپشن نظر آتی ہے. اگر ان کے اندر دین کی ہلکی سی غیرت بھی ہو تو وہ شرک کے دھندے چلتے ہوئے کبھی برداشت نہ کریں، اس کے خلاف سب سے پہلے کوشش کریں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں. لیکن وہاں کی سیاسی جماعتیں ایک کہتا ہے یا علی مدد، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، ایک کہتا ہے یا اللہ مدد، تینوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سیاسی آپشن کے لیے متحدہ مجلس عمل بنا لیتے ہیں. ان کے اندر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ غیرت ہے، یہ تو سیاست کا اپنی داڑھی سجا کر سیاست چلا رہے ہیں. اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے. اگر اسلام سے تعلق ہو تو حقوق نسوہ بل سے پہلے حق توحید کے بارے میں ان کے اندر غیرت پیدا ہو، یہ کچھ کرے.
جزاکم اللہ خیر. سوال، ایسے مسلمانوں کی آخرت میں کیا سزا ہے جو دوسرے مسلمانوں سے صوبائی یا لسانی بنیاد پر تعصب کرتے ہیں؟ بعض افراد تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ جب کسی ایک شہر میں بے گناہ مسلمان قتل کیے جاتے ہیں تو دوسرے صوبے کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج صرف اتنے ہی مرے ہیں. کیا ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟
عصبیت کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی آواز کہا. عصبیت کی آواز جہالت کی آواز ہے. عصبیت کے لیے محبت کرنا، عصبیت کے لیے نفرت کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کا شیوا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ دیا. اور یہ رہا یہ مسئلہ، کیا یہ عصبیت کی دعوت دینے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ واللہ اعلم.
جزاکم اللہ خیر. ابو عبداللہ پھر پوچھ رہے ہیں کہ براہ کرم تصویر کی صفت بیان فرما دیجیے.
تصویر کی اب کیا صفت بیان کریں؟ آپ کے سامنے ہم نے دونوں موقع پیش کر دیے کہ ایک اس ویڈیو کے قائل ہونے والوں کی دلیل وہ بھی آپ کو سنا دی، اور اس کے قائل نہ ہونے والوں کی دلیل وہ بھی آپ کے سنا دی. دونوں دلائل کو آپ نے سامنے رکھیں اور جو آپ کو بہتر لگتے ہیں اس پہ عمل کریں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بہت بڑے محدثین میں ہیں، وہ اس ویڈیو کی بنائی ہوئی تصویر کو وہ تصویر قرار نہیں دیتے جس کی حرمت کی دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں. بلکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تو میڈیا کے ذریعے توحید کی دعوت کو خود ٹیلی ویژن پر آ کر واجب ہونے کا فتویٰ دے کر گئے کہ واجب ہے اس وقت امت اسلام پر کہ جس طرح شرک اور بدعات میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے اس کا جواب اہل ایمان دے. لیکن یہاں پر ایک بات اور آپ کو کہتا جاؤں، کوئی اسلامی چینل وجود میں آئے، اللہ کرے وہ دن جلدی آئے جب اہل ایمان کا اپنا ایک چینل لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت لے کر میدان میں آئے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری بالکل سچی اور سچی دعوت یہ ہے جو گھر، جو ماحول، جو معاشرہ ٹیلی ویژن کی لعنت سے پاک ہے، جن گھروں میں ابھی تک بھی شنٹینے نہیں لگے، جن گھروں میں ابھی تک ٹیلی ویژن نہیں آئے، جن گھروں میں ابھی تک یہ معاملہ نہیں چلے، ہماری ان کو دعوت ہے کہ ہمارے چینل کی وجہ سے اپنے گھر میں یہ نہ لے کر آؤ. جو محفوظ ہے اللہ کا شکر ادا کریں. ایک نہیں کروڑ چینل بھی چل جائیں تو جن گھروں میں نہیں ہے ان کو لانے کی ہم دعوت نہیں دیتے، ان کو روک رہے ہیں، آپ بچے رہو.
ہم تو یہ زہر کا تریاق ان گھروں کے لیے کر رہے ہیں جہاں پر کبھی کیو ٹیلی ویژن آتا ہے، کبھی اے آر وائی آتا ہے، کبھی جیو پر آ کر شیعہ اپنے عقیدوں کو پیش کرتا ہے اور اس کے معصوم بچے اسی کو دین اور ایمان سمجھ کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ جن گھروں میں یہ زہر پہنچا ہوا ہے ہم ان گھروں تک تریاق پہنچا رہے ہیں، اور جو گھر اس زہر سے محفوظ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے ایسے گھر معاشرے میں کتنے ہیں، کروڑوں میں۔ آپ کو ایک مجھے لاہور کا واقعہ یاد ہے، ہمارے ایک دوست کا گھر پی سی ایس آئی آر کالونی، بڑی مشہور اور بڑی معروف، بڑی ریٹ کے لحاظ سے بڑی اعلیٰ کالونی، تو ٹوٹل اس میں ڈاکٹر اور انجینئر، یہ دوست بھی ہمارا ڈاکٹر، وہ ٹیلی ویژن کے لائسنس والا وہاں آیا، اس نے بیل دی، ہمارے دوست کا چھوٹا سا بیٹا 10-12 سال کا باہر نکلا، پھر کہا بیٹا 250 روپے فیس لے کر آؤ ٹیلی ویژن لائسنس کی۔ اس نے کہا انکل ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے۔ وہ کہتا بیٹا 250 روپے تم نہ دو، لیکن جا کر اپنی امی اور ابو کو کہو کہ اللہ کے لیے 250 روپے کے پیچھے مجھے جھوٹ بولنے کا تو سبق نہ دے، تم 250 روپے چھپانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں۔ اس نے کہا انکل ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے گھر میں آ کر دیکھ لو، اللہ کی قسم ٹی وی نہیں ہے۔ لیکن ایسے گھر کتنے ہیں، آٹے میں نمک۔ اب جو ہے اللہ ان کو اور بڑھائے، اللہ ان کو اور بڑھائے، وہ کسی بھی چینل کے لیے اپنے گھر میں ٹی وی نہ لے کر آئے، لیکن سوچو جن گھروں کے اندر پورا رمضان اور محرم گانے والے اور فلموں والے چینل کو بند کر کے کیوں ٹی وی کو دیکھا جاتا ہے، جو ان کے ایمان کا جنازہ نکالتا ہے، جو چاند کے اندر بھی کیمروں سے ڈرامہ بازی کر کے 12 ربیع الاول کو اس میں محمد کریم کا نام لکھ کر کہتا ہے دیکھو نیچے میلاد ہو رہی ہے تو اوپر میلاد ہو رہی ہے، نیچے تحر القادری نظمیں گا رہا ہے تو اوپر فرشتہ نظمیں گا رہے ہیں، اس مرض کا آپ نے کیا علاج کیا؟ یہ ہمارا ایک سوال ہے، اور اسی کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں کہ جن جن گھروں میں یہ زہر ہے وہاں تک ہم توحید کا تریاق پہنچا کر ان بیماروں کی شفا کے لیے کوشش کریں۔ واللہ اعلم۔
جزاکم اللہ خیر۔ جدہ میں رہنے والوں کو، خاص کر عورتوں کو، کیا بار بار عمرے پر جانا چاہیے جبکہ رش کا عالم بے انتہا ہوتا ہے؟ اتنے زیادہ رش میں کتنی بار عمرہ کرنا چاہیے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 حج اور 4 عمرے کیے ہیں؟
جب اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے حرم کے قریب توفیق دی ہے رہنے کی، تو آپ وہ موسم اختیار کریں جس موسم میں رش نہیں ہوتا، اور جا کر عمرے کی سعادت اس موسم میں اٹھائیں۔ مثال پر اپنے رمضان میں عمرہ کرنا ہے تو چاند دیکھتے ہی 1 تاریخ کو آپ رمضان کے چلے جائیں، 1 تاریخ کو حرم خالی ہوتا ہے، آپ نے ضرور 27 رات کو عمرہ کرنا ہے۔ حاجی جب چلے جاتے ہیں حج کے دنوں میں نہ جائیں، حاجی جب چلے جاتے ہیں حرم خالی ہو جاتا ہے، آپ محرم کی ابتدا میں جا کے عمرہ کرنے، تو اس رش سے بچے جہاں تک موقع ہو سکے۔
اللہ جزاکم اللہ خیر۔ سوال ہے، اللہ کا معنی کیا ہے؟
اللہ یہ مالک عز و جل کا نام ہے، الہ، الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے، جس کے لیے عبادت کی تمام قسمیں خاص کی جائیں، جس کو مشکل کشا کہا جائے، جس کو حاجت روا کہا جائے۔ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور وہاں سے آواز لگا رہے ہیں لا الہ الا انت، اب مشکل میں پھنسے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ، یعنی الہ سے مطلب مشکل کشا، الہ سے مطلب حاجت روا۔ تو اللہ عز و جل کے ناموں میں سے اللہ کا نام اس میں ذات اللہ ہے، پھر اس کی مختلف صفات ہیں، یہ خالص عبادت اللہ کے لیے، الہ ہر طرح کی عبادت کے حقدار، وہ ایک اللہ عز و جل۔ واللہ اعلم۔
آخری سوال پڑھنے سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ کل شیخ توصیف الرحمان انشاءاللہ تعالی ڈٹکو کمپاؤنڈ میں، جہاں شیخ عبدالواحد آوان خطبہ دیتے ہیں، وہاں پر جمعہ پڑھائیں گے، تو تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہاں تشریف لائیں۔ خطبہ انشاءاللہ 12:10 یا 12:15 پر شروع ہو جائے گا اور 1 بجے جماعت ہوتی ہے وہاں پر۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا غیبت کرنا سود کا گناہ کے برابر ہے؟
سود کے گناہ کے بارے میں نے روایت سنائی کہ اگر اس کے حصے کیے جائیں تو سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ سب سے کم درجے کا سود ہے۔ اور غیبت کے لیے حدیث کے لفظ ہیں اربر ربا، سب سے بڑا سود۔ سب سے چھوٹے سود کا جرم کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بدکاری۔ اور سب سے بڑا سود کیا ہے؟ مسلمان کی غیبت کرنا۔ ہم کیا کہتے ہیں جی میں اس کے منہ پر کہنے کو تیار ہوں،
اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوا، اللہ کے نبی جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ اس میں ہو تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا اس میں ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں ہے تو بہتان باندھ رہے ہیں، اگر اس میں وہ عیب ہے تو غیبت، اور اگر وہ عیب نہیں ہے تو تم نے ایک چھلانگ اور اوپر لگائی اور اس پر بہتان باندھا.
جزاک اللہ خیر. اگلے مہینے کے بارے میں کیا پروگرام ہے شیخ؟ یہ میرا سوال ہے.
جو بھی آپ تاریخ رکھیں گے ہمیں قبول ہے.
جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے جون کے آخر میں آپ لوگوں کو اطلاع پہنچا دی جائے گی، اور جن لوگوں کے پاس ایس ایم ایس نہیں آتے اگر وہ ہمیں اپنے موبائل نمبر دے دیں تو انشاءاللہ ایس ایم ایس ان کو بھیجنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل نور ٹی وی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. حضرات، یہ بات آج کسی سے مخفی نہیں کہ اس وقت دین اسلام کو اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے طرح طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف جہاں دشمنان نے اسلام کو بدنام کرنے اور اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی پرزور مہم چھیڑے ہوئے ہیں، وہیں کچھ مسلم فرقے اسلام کی تعلیمات کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں. شرک و بدعات سے لے کر اندھی تقلید، پیر پرستی، قبر پرستی، تازیہ پرستی، آستانہ پرستی اور اوہام و خرافات، تعویز گنڈوں کی تعلیم و تلقین پورے زور شور سے کر رہے ہیں. بعض ٹی وی چینلوں کے پروگرام جو بدقسمتی سے اسلامی چینل مانے جاتے ہیں، اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو ان کی خطرناکی اور دین و عقیدے کے لیے ان کی زہرناکی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. حضرات، ان چینلوں کی بلاواسطہ زد اسلامی عقائد پر پڑ رہی ہے. ایسے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، اور اسلام کو اندرونی و بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنا آج ایک اہم فریضہ بن گیا ہے. ٹی وی جو شہروں اور قصبوں میں آج ہر گھر میں موجود ہے، حد تو یہ ہے کہ جن گھروں میں چھت سلامت نہیں، روزی روٹی کا مسئلہ نہایت ہی سنگین ہے، اور افراد تعلیم یافتہ نہیں، ایسے گھرانوں میں بھی ٹی وی چینل کے ذریعے شر پھیلائی جا رہی ہے، اور ٹی وی ان گھروں میں بھی موجود ہے. حضرات، میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں مستقبل میں اس میں اضافے کی ہی امید ہے. ایسے میں اندرونی و بیرونی حملوں کے دفاع کے لیے انسانوں، خصوصاً مسلمانوں تک اسلام کی سیدھی سچی اور کتاب و سنت سے معید بات پہنچانے کے لیے کسی ایسے ٹی وی چینل کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے کے لیے وجود میں آئے. انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے دہلی میں ایک نور ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے کے لیے اپنے گھروں کو بدعقیدگی پر مبنی پروگراموں سے نجات دینے کے لیے راسخ علماء کرام کی تقاریر مختلف عناوین پر وی سی ڈیز کے ذریعے تیار کرائی جائیں، اور انہیں مختلف وسائل اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے. حضرات، ہم نے اسی لیے نور ٹی وی کے نام سے کام کا آغاز بھی کیا ہے، تاکہ مستقبل میں ہم آپ تک خیر لے کر اسی طرح پہنچ سکیں جس طرح آج آپ کے گھروں میں شر دستک دے رہی ہے. ہم آپ کی خدمت میں اس پیغام کے ذریعے یہ درخواست لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نظریات سے متفق ہیں تو ان تقاریر کو جو نور ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں براہ کرم نشر کرنے میں تعاون فرمائیں. اپنے گھروں میں، علاقوں میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ان پیغامات کو عام کیجیے اور دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے میں بیداری پیدا کیجیے. ایک شخص بھی اگر آپ کی جدوجہد سے ہدایت یافتہ ہو گیا تو ممکن ہے ہماری شاید بخشش کا وہی ذریعہ بن جائے. ہم آپ کے قیمتی مشوروں اور تعاون کے منتظر ہیں. ہم سے رابطہ کرنے کے لیے براہ کرم ان پتوں کو نوٹ فرما لیجیے. نور ویلفیئر ٹرسٹ، 26A ڈی ڈی اے فلیٹس، ماتا سندری روڈ، نیو دہلی. موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے، 9810183390. جدہ میں محمد عاقل، فون نمبر 0504686317. براہ کرم ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیجیے، www.noortv.com. ہم سے ای میل پر رابطہ کرنے کے لیے ای میل نوٹ فرما لیجیے، info@noortv.com. دوسری ای میل mohammedaqil@hotmail.com. mohammedaqil@hotmail.com. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.